شمع تیری طرف لو لگی رہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز وجل، اللہ پاک کے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنی، ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اپنے پاک پروردگار، اپنے رب عز وجل، اپنے مالک و مولا کہ ہم بہت سارے نام سننے کی سعادت حاصل کر چکے، ان کے معنی اور ان کی تشریح ہم نے الحمدللہ سننے کی سعادت حاصل کی. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کے دو نام ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور یہ دو نام ایسے ہیں کہ جن کو علماء نے فرمایا کہ ادب یہ ہے، احترام یہ ہے کہ ان دونوں ناموں کو ملا کر بولا جائے. یعنی ان میں سے ایک نام ہے الباسط اور دوسرا نام ہے القابض. باسط اور قابض، باسط کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کو پھیلا دے، عطا کرنے والا، بہت زیادہ کسی چیز کو پھیلا دینے والا، دینے والا. اور قابض کا بنیادی اعتبار سے ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تنگ کر دینا، کسی چیز کے اندر کمی کر دینا، کسی چیز کو قبضے کے اندر لینا، کسی کو اپنی ملکیت کے اندر لینا، یہ بنیادی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے. اب اللہ پاک بندوں کے اوپر اپنی رحمتوں کو پھیلانے والا، اپنی رحمتوں کو وسیع کرنے والا، اور اپنے بندوں کے اوپر انعامات کو وسیع کرنے والا، اپنے بندوں کے اوپر ابواب رزق کھولنے والا ہے. اسی طرح اللہ پاک بعض اوقات بندے کو آزمانے کے لیے ان کے اوپر کچھ آزمائشیں ڈالتا ہے، تو اس کو تنگی کہا جاتا ہے، اور یہ قبض کے معنی میں آتا ہے. قابض یعنی کسی چیز کو تنگ کرنا، کسی چیز کے اندر تنگی لانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس معنی میں آتی ہیں. لیکن جب اللہ پاک کا نام القابض لیا جائے گا تو اس میں بعض علماء نے فرمایا کہ یہ درست ہی نہیں ہے کہ فقط القابض کہا جائے، بلکہ یہ نام الباسط کے ساتھ لیا جائے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے رزق کی تنگی فرماتا ہے. ہم پچھلے اپنے سلسلے کے اندر یہ سن چکے ہیں کہ اللہ پاک رزاق ہے، رزق عطا کرتا ہے، لیکن اس رزق عطا کرنے سے مراد کیا ہے؟ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. تو یہ کون سا رزق ہے جس کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے پر لیا ہے؟ تو ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ وہ رزق ہے کہ جو بندے کو زندہ رکھنے والا ہے، جو اس کی معیشت کو برقرار رکھنے والا ہے، ایسا رزق اللہ پاک بندے کو عطا فرمانے کا ذمہ لیتا ہے. بہت وسیع رزق دینا، بہت زیادہ رزق دینا، اس کا ذمہ اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے نہیں لیا. ہاں، رزق اللہ پاک عطا فرمائے گا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک مختلف افراد کو آزمانے کے لیے ان کے رزق میں ایسی تنگی دیتا ہے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو رزق عطا نہیں ہوا. حالانکہ اللہ پاک حقیقی اعتبار سے ہر ایک کو نعمت عطا فرمانے والا ہے، وہ باسط ہے، اپنے رزق کو، اپنی رحمتوں کو، اپنی نعمتوں کو بندوں کے اوپر پھیلانے والا ہے. لیکن اس کی حکمتیں ہیں کہ وہ بعض اوقات بندوں کو آزمانے کے لیے رزق کے اندر کمی لے کر آتا ہے، یعنی بندوں کو کم ملتا ہے اس حوالے سے. تو اس لحاظ سے اس کو قابض بولا جاتا ہے، القابض. تو الباسط اور القابض، یہ اللہ پاک کے دو نام مبارک ہیں. یہ دونوں نام ایک مشہور حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے کہ جب ایک مرتبہ بہت زیادہ دام مدینہ منورہ میں بڑھ گئے دام چیزوں کے، تو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ دام بہت بڑھ گئے ہیں، تو اس کی کچھ آپ کمی کروائیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ہی خالق ہے، اللہ پاک ہی رزق کے اندر کمی لانے والا، اللہ پاک ہی رزق کو پھیلانے والا، اللہ پاک ہی رزق دینے والا ہے، اور دام کو مقرر کرنے والا بھی اللہ پاک ہے. تو یعنی اس کا مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر حد سے بڑھ کر دام ہو جائیں کہ جس میں لوگ آزمائش اور مصیبت کے اندر آئیں, تو پھر تو قاضی اسلام کو, حکیم اسلام کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ دام کو واجبی لا سکتا ہے تاکہ لوگ آسانی کے اندر آ جائیں. ہاں معمولی دام بڑے ہوئے ہیں تو پھر اس میں قاضی کو اختیار نہیں ہوتا. لیکن بہرحال ہمارا دین جو ہے وہ اس بات کی یوں پذیرائی نہیں کرتا کہ مسلمانوں کو تنگی کے اندر مبتلا کیا جائے, مسلمانوں کو مشکلات کے اندر مبتلا کیا جائے. وہ حکم یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے طور پر یہ چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں بظاہر یہ دو لفظ القابد اور الباسط, یہ اللہ پاک کے لیے ان لفظوں کے ساتھ یعنی باسط اور قابد کے لفظ کے ساتھ نہیں ہے, لیکن رزق کے پھیلانے کے اعتبار سے, رزق کے اندر بازوں کے لیے کمی لانے کے اعتبار سے یہ جگہ جگہ پر استعمال ہوئے. جیسے مثال کے طور پر اللہ پاک سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. کہ کون ہے کہ جو اللہ پاک کو قرض حسنا دے, اچھا قرض اللہ پاک کو دے, تو اللہ پاک اس کے اس قرض کو بہت زیادہ بڑھائے, بہت زیادہ بڑھائے, اور اللہ پاک یقبضو یعنی رزق کو تنگ کرنے والا, ویبسطو اور اللہ پاک رزق کو بڑھانے والا ہے, وإلیہ ترجعون اور تم سب نے اس کی طرف لوٹنا ہے. یہاں بہت خوبصورت بات علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ یقبضو, پھر اس کے بعد فرمایا ویبسطو, کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے. تو پہلے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے, اس کے اندر تنگی کرتا ہے, بعضوں کو کم دیتا ہے, اور پھر فرمایا بعضوں کو زیادہ دیتا ہے. یعنی بندے کو اس بات کی تسلی دی گئی کہ اگر کسی کو کم ملا ہے, اس کو زیادہ نہیں دیا گیا, تو وہ اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ جس نے ابھی اس کو کم رزق دیا ہے, وقت آئے گا کہ وہ اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا فرما دے گا. تو پہلے تنگی کا ذکر ہوا, پھر اس کے بعد فراخی کا ذکر کیا گیا. یہ تسلی ہے, علماء فرماتے ہیں یہ تسلی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا کے اندر جن کو کم سے کم نعمتیں دی گئیں, کہ اللہ پاک مشکلات کے بعد آسانیاں عطا فرماتا ہے. فرمایا فإنما العسر یسرا, إنما العسر یسرا, کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اصول و ضوابط کے مطابق یہ دو آیتیں ہیں, فإنما العسر یسرا, إنما العسر یسرا, اس کا معنی یہ بنے گا کہ ہر ایک تنگی کے بعد اللہ پاک دو آسانیاں عطا فرماتا ہے. انداز آپ اس سے لگائیں کہ جو فقراء ہیں جن کو رزق کے اندر کمی ملی, نعمتوں کے اندر کمی ملی, اور دنیا کے اندر ان کے پاس کوئی خاص نعمتیں نہیں ہیں, بڑی تنگی کے ساتھ, بڑی آزمائش کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں, لیکن صابر و شاکر ہو کر صبر کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں اللہ پاک کا, اور اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں, قیامت کا دن ہوگا جب فیصلہ ہو رہا ہوگا, تو جو ایسے فقراء یعنی ایسے غریب لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا ہوگا, شکر کیا ہوگا, اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی, اس کی فرما برداری کی ہوگی, شکوہ شکایت نہیں کی ہوگی, اور لوگوں کے سامنے بلا وجہ ہاتھوں کو نہیں پھیلایا ہوگا, ایسے افراد کے بارے میں, ایسے فقراء کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. آپ یہ فضیلتیں سنتے رہتے ہیں, لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں اس کے اوپر, اس کی دقت کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیسی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے اوپر دنیا کی سب سے زیادہ نعمتیں کی گئیں, سب سے زیادہ انعامات اس کو دیے گئے, اس نے دنیا کے اندر راحت ہی راحت, آسانیاں ہی آسانیاں دیکھیں, نعمتیں نعمتیں ہی دیکھیں, اس نے مصیبت کا منہ ہی نہیں دیکھا. پیدا ہوا تو گویا کہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا, اور موت تک اس کو کسی طرح کی تنگی کا سامنا نہیں ہوا. مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں, نوکر چاکر موجود ہیں, بہترین کاروبار ہے, اور جسم اللہ نے خوبصورت عطا کیا, ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں, یعنی نعمتوں کے انبار اس کے پاس ہیں. قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور اسے جہنم کا ایک جھونکا دیا جائے گا, فقط ایک جھونکا اسے لگے گا, اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کوئی نعمت ملی ہے, تو وہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی نعمت ملی ہی نہیں ہے. یعنی جہنم کا ایک جھونکا اسے لگا اور وہ ساری کی ساری نعمتیں جو دنیا میں سب سے زیادہ اس کو ملی وہ ساری کی ساری بھول جائے گا جہنم کے ایک جھونکے کی وجہ سے۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا کہ جس کو دنیا کے اندر بہت زیادہ مشکلیں پہنچی، مصائب پہنچے، پریشانیاں پہنچیں، اس کے پاس کوئی آسائش نہیں تھی، کوئی اس کے پاس مال و دولت نہیں تھا، پریشانیوں کے اندر وہ مبتلا رہا، قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور اس کو جنت کا فقط ایک جھونکا دیا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کبھی کوئی مصیبت پہنچی ہے؟ تو جنت کا ایک جھونکا لگنے کی وجہ سے وہ کہے گا کہ مجھے تو کبھی کوئی مصیبت پہنچی نہیں ہے، مجھے تو کبھی کوئی تنگی ہوئی نہیں ہے، مجھے تو کبھی کوئی مشکلات آئی نہیں ہے۔ یعنی جنت کا ایک جھونکا وہ اس کی ساری مصیبتیں، ساری کی ساری پریشانیاں یہ بھلا دے گا اس کو۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جھونکا یہ اس کی، سمجھ لیں کہ 100 سالہ دنیا کی زندگی تھی، 100 سال وہ پریشانی کے اندر مبتلا رہا، عام طور پہ 100 یا 150 سال حد میں حد کتنا بندہ جیتا ہے، اتنا ہی جیتا ہے، اب ساری زندگی یہ پریشانیاں اس کو آتی رہیں، جنت کے ایک جھونکے نے یہ ساری کی ساری پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں یہ اس کو بھلا دیں، بیماریاں بھلا دیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 500 سال پہلے جب وہ جنت کی نعمتوں کے اندر داخل ہو جائیں گے اور امیر لوگوں سے پہلے داخل ہو رہے ہوں گے، تو 500 سال تک وہ جنت کی ان نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے کہ جو ایک جھونکا جس کا دنیا کی 100 سالہ 200 سالہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھلا دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ 500 سال پہلے داخل ہو رہے ہیں تو وہ سودا اچھا ہے یا یہ سودا اچھا ہے۔ تو اگر دنیا کے اندر اللہ پاک نے کسی کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، کسی کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے، مصیبتوں کا سامنا ہے، تو وہ اس بات پر غور کرے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کو 500 سال پہلے امیر لوگوں سے، نعمتوں والوں سے جنت کے اندر داخل کر دے گا اور 500 سال تک ان سے پہلے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، پھر اس کے بعد امیر لوگ یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں اور یہ جنرل اور عمومی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر فقیر، ہر غریب اس کو اسی طرح کا معاملہ پیش آئے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے واقعی دنیا کے اندر مصائب پر، پریشانیوں پر، مصیبتوں پر صبر کیا۔ اگر اس نے صبر نہیں کیا، اس نے ناشکری کی، اس نے شکوہ کیا، تو پھر یہ فضیلتیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو مالدار لوگ ہیں، عمرا ہیں، جن کو اللہ نے نعمتیں عطا کیں اور پھر وہ خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر ایسے افراد کو بھی اللہ پاک جلد سے جلد جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اصل اعمال کے اوپر ہے کہ بندہ نعمتیں ملنے پر کیا کرتا ہے، اور نعمتیں جب اس سے لے لی جاتی ہیں یا اس کو مصیبت اور آزمائش اور تنگی کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات یقیناً ان کو اللہ نے دنیا کے اندر مال بھی عطا کیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان سب کو معلوم ہے کہ کس قدر مال اللہ پاک نے ان کو عطا کیا۔ صحابہ کرام علی مردوان میں سے ایک تعداد تھی جن کو اللہ نے مال عطا کیا تھا، لیکن اس مال کا، ان نعمتوں کا اللہ نے، اللہ جو باسط ہے، جو مال عطا کرنے والا ہے، نعمتوں کو پھیلانے والا ہے، اس نے جب ان حضرات کو، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کئی ایک کو جب اللہ پاک نے یہ نعمتیں عطا کیں، تو جو ان نعمتوں کا حق ہے، جس طرح سے یہ نعمتیں استعمال کرنا چاہیے، ان حضرات قدسیہ نے ان نعمتوں کو استعمال کیا، تو یہ بھی جنت کے اندر ابتدا کے اندر داخل ہونے والے ہوں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ابتدا کے اندر جو افراد جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ باسط بھی ہے، اللہ قابض بھی ہے۔ اللہ پاک جس پر چاہتا ہے اپنی نعمتوں کو پھیلاتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی فرماتا ہے، یعنی اس کو رزق میں کمی دیتا ہے، لیکن جو اس پر شکر کرے گا، جو اس پر صبر کرے گا، اللہ پاک اس کو جنت کی اعلیٰ نعمت عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کی مشہور آیت ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، پھلوں کے اندر کمی آئے گی، یعنی رزق میں کمی آئے گی، اس کے ذریعے سے ہم آزمائیں گے، اور جانوں کی کمی کے ذریعے، یعنی تمہارے پیارے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو جو اس آزمائش میں پورا اترے گا، فرمایا وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے۔ وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، تنگیوں پر وہ واویلا نہیں مچاتے، وہ شکوا نہیں کرتے، وہ شکایت نہیں کرتے، وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے اللہ پاک کی طرف سے ہے، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ نعمت اللہ نے دی تھی، واپس اللہ پاک نے لے لی، وہ اسی کی تھی۔ تو اس طرح کے الفاظ جس سے اللہ پاک راضی ہو جب ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو فرمایا ان کو خوشخبری دیجئے۔ خوشخبری کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان کے اوپر اللہ کی درودیں ہیں اور ان کے لیے رحمت ہے، یعنی اللہ پاک ان کے اوپر رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ صبر و شکر کرے تو اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ پاک اس پر درودے بھیجے، یعنی اس پر رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ پاک یہ ارشاد فرمائے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جس کو اللہ پاک نے رزق بہت زیادہ دیا، رزق اس کے لیے پھیلا دیا، تو اس کے لیے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ یعنی اللہ الباسط، جو پھیلانے والا ہے، جو دینے والا ہے، اور اللہ القابض، کہ جو رزق کے اندر تنگی بھی لانے والا ہے، جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ہدایت یافتہ فرماتا ہے، اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جب بندہ نعمتیں ملنے پر اللہ پاک نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر شکر ادا کرتا ہے تو وہ باسط مزید اپنی رحمتیں اس کے اوپر پھیلا دیتا ہے، مزید اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر مزید ہم اس حوالے سے کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ باسط، یہ بست سے نکلا ہے، تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، اور قابض، یہ قبض سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے قبضے کے اندر لینا۔ اللہ پاک کی راہ کے اندر جب کچھ خرچ کیا جاتا ہے، جب کچھ دیا جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اپنے قبضۂ قدرت میں لیتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کی راہ کے اندر بندہ کچھ خرچ کرتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، یعنی اس کو اپنی رحمت کے اندر لے لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک اس صدقے کو جو اس نے اللہ کی راہ کے اندر دیا تھا، اس کو اللہ پاک اسی طرح بڑھاتا ہے، اس کی پرورش فرماتا ہے، جیسا تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کا یہ صدقہ پہاڑوں کی طرح ہوگا جو اس نے اللہ کی راہ کے اندر دیا تھا۔ یعنی اللہ پاک اپنے دست قدرت کے اندر اس صدقے کو لیتا ہے اور اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے، اور قیامت کے دن اس کی جو جزا ہوگی وہ پہاڑوں کے برابر ہوگی۔ تو اس اعتبار سے بھی اللہ پاک کو القابض یہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جہاں بست کا لفظ استعمال فرمایا، وہاں پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ بعض اوقات اللہ پاک بندے کو علم میں جسم کے اندر بست عطا فرماتا ہے، یعنی اس کے اندر نعمتیں بڑھاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندے کو اللہ پاک نے حیات دی، زندگی دی، تو روح کو اس کے اندر پھیلا دیا، اور روح کا اب بدن کے اندر آنا، یعنی بندے کی تخلیق ہونا، بندے کا پیدا ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو روح کو اللہ پاک نے اس کے جسم کے اندر پھیلایا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح زمین کے حوالے سے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، والارض مددناها، کہ زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا کہ جعل لکم الارض بساطا، کہ اللہ پاک نے زمین کو بساط، یعنی بست سے نکلا ہے، اس کو پھیلا ہوا بنایا۔ تو اللہ نے جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اپنی رحمتوں کا تذکرہ کیا، وہاں پر یہی لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو پھیلا دیا۔ اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک نعمت علماء فرماتے ہیں کہ روح، جسم کے اندر اللہ پاک نے پھیلائی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، اس لیے اس کے لیے بست کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قبض یعنی قابض، القابض، اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے اختیار کے اندر لے لینا، یعنی مکمل طور پر جب وہ شے کسی کے قبضے کے اندر آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اس پر قابض ہے، یعنی اس کا قبضہ ہے۔ ہمارے یہاں قابض عام طور پر برے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو القابض ہے، جو عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں یہ ہر مقام پہ برے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ القابض کا جو معنی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے اختیار میں لینے والا، کسی چیز کو اپنے قبضے کے اندر لینے والا۔ اب جو قبضہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات ناجائز ہوتا ہے، وہ غلط قبضہ ہے، لیکن ایک چیز میری ہے، میں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ قبضہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ اختیاری قبضہ ہے۔ اور قبضے کے حوالے سے تو شرعی مسائل بہت سارے کتب فقہ کے اندر موجود ہیں کہ بعض اوقات تو قبضہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر تو بندہ آگے کچھ تصرف بھی نہیں کر سکتا، کچھ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کسی چیز کو اپنے اختیار کے اندر لے لینا، اپنی ملکیت کے اندر لے لینا، ایسی چیز کو بھی قبضن کہا جاتا ہے، قبضتن کہا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کے لیے القابض کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس معنی میں بھی کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر چیز اللہ پاک کی ہے، اللہ ہی نے اس زمین کو پھیلایا، اللہ پاک نے زمین کے اوپر آسمان کو بنایا، ہر شے اسی کی ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ پاک کی جو بادشاہی ہے، اللہ پاک کی جو قہاریت ہے، کہ اس کا جو عزیز ہونا ہے، یہ سارا کا سارا کھل کر لوگوں کے سامنے ہوگا۔ یعنی اس وقت کوئی کسی بھی طرح کا اللہ پاک کے سامنے، جہاں وہ دیکھے گا کہ اللہ پاک ہی بادشاہ ہے، اللہ پاک کی ملک کے اندر ہر چیز ہے، تو کوئی بھی کسی طرح کا دعویٰ وہاں پر نہیں کر سکے گا۔ دنیا کے اندر آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے، فلاں بادشاہ ہے، فلاں مالک ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر یہ دعوے کیے جا سکتے ہیں، اور ان تمام کو مالک بنانے والا اللہ پاک ہے۔ اور بعض اوقات ایسے افراد سرکش ہو جاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو پھر اس وقت للہ الواحد القہار، تمام کی تمام سلطنت، تمام کی تمام بادشاہی اس اللہ کے لیے ہوگی جو واحد ہے اور لوگوں کے اوپر غالب ہے۔ تو قیامت کے دن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدری، کہ لوگوں نے اللہ پاک کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر نہیں کی۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک تمام کے تمام آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ دے گا اور ان کو اپنے قبضہ قدرت کے اندر لے گا۔ اور آج جو دنیا کے اندر اللہ پاک کے ساتھ بتوں کو شریک بناتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کا کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مشرکین کہا کرتے تھے، ان کی تمام جو باتیں ہوں گی یہ قیامت کے دن کھل جائیں گی۔ جن جن کو یہ شریک بناتے ہیں اللہ کا، اللہ ان تمام سے پاک ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اللہ پاک کو، چونکہ ہر چیز اس کے قبضۂ قدرت کے اندر ہے، اس کے اختیار کے اندر ہے، اس بنیاد پر بھی اللہ پاک کو القابض یہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ پاک کسی کے دل کے اندر نور کو داخل فرماتا ہے اور اس کی جو اخلاق کی صورتیں ہوتی ہیں وہ اچھی سے اچھی ہوتی چلے جاتی ہیں، جس کے دل کو اللہ پاک کھول دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، اور اس کے دل کے اندر اپنا نور داخل فرماتا ہے، تو صوفیہ کرام اس کیفیت کو بست کہتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے ان کے دل کو کھول دیا، ان کے دل کے اندر اپنا نور داخل کیا، تو یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہوتی ہیں، اس کو بست کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ تنگی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یا جو روحانیت ہوتی ہے اس کے اندر کسی طرح کی تنگی واقع ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو صوفیہ اکرام قبضن سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو قبضن کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک سورۃ الفجر میں فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یعنی انسان کو جب اللہ پاک کسی چیز کے ساتھ آزماتا ہے اور اس کو اللہ پاک عزت عطا کرتا ہے، اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے عزت عطا کی۔ اور جب اللہ پاک اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت سے محروم کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے بے عزت کر دیا، مجھے اہانت کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نعمتیں کرے تو اس وقت ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے, اور اللہ پاک کی طرف سے جب ہمارے لیے آزمائش آئی, یہ کفار کے اعتبار سے کہ کفار اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے, لیکن ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں, پریشانیاں آئیں, تنگی آئے, تو اس وقت ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں, صبر کریں, اور پھر اس پر ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھیں کہ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ تنگی کے اندر مبتلا ہو, شدت کے اندر مبتلا ہو, اور شدت کے دور ہونے کا وہ انتظار کر رہا ہو کہ اللہ پاک کب اس شدت کو, اس مصیبت کو دور فرمائے گا, تو یہ بھی اللہ پاک کی عبادت ہے. شکوا نہیں کیا, شکایت نہیں کی, بلکہ صبر کے ساتھ اس مصیبت اور پریشانی کو دور ہونے کا انتظار کرتا رہا, تو اللہ پاک کی یہ عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان دونوں ناموں کی بھی برکتیں عطا فرمائے, ہمیشہ صبر و شکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک اپنی نعمتیں ہم پر پھیلائے, اور ہمیں آزمائشوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
من دے شمع تیری طرف لو لگی.